اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب احباب کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ ایک خاص حکم، ایک خاص پیغام، ایک خاص بات وہ آپ تک پہنچانا مقصود تھی. حدیث قدسی میں جس طرح ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا بندہ فرائض سے، نوافل سے، مجاہدے سے ترقی کرتا ہوا میرے قریب پہنچتا ہے، تو ایک لمبی حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ پھر ایک ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کان آنکھ میں بن جاتا ہوں. تو اس سے مراد فنا فی اللہ کا وہ درجہ ہے جس میں آدمی کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان وہی حرکت کرتے ہیں جو اللہ کریم کو منظور ہوتی ہے. اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ وہ آدمی جو کچھ کرے اللہ اس کی بات ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ وہ آدمی مرضیات باری کے علاوہ نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کوئی قدم اٹھاتا ہے. اور مرضیات باری کے اندر جب وہ حرکت کرتا ہے تو اس کی حرکت میں وہی طاقت ہوتی ہے جو تائید باری کے مناسبت سے ہونی چاہیے. اور یہی کمال ہمیں صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات مقدسہ میں نظر آتا ہے کہ جس جس طرف انہوں نے رخ پلٹا، گردش ایام کو بدل کر رکھ دیا، اگرچہ ظاہری اسباب اور ظاہری مال و منال اور ظاہری موسموں کے تیور ان کی موافقت میں نہیں تھے، مگر انہوں نے ہر چیز کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا، بے بس کر دیا. اس لیے ان کی ساری محنت، ساری جد و جہد، جنگ اور صلح صرف اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے تھی اور اس میں اللہ کی تائید شامل تھی. مشائخ اکرام میں سے جن حضرات کو اللہ جل شانہ نے دین کی خدمت کرنے کا اور دین کو پھیلانے کا یا لوگوں کے قلوب کو منور کرنے کا سلیقہ اور موقع عطا فرمایا، آپ ان کی تاریخ سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح ان زمانوں میں بھی جب وسائل آج کی طرح نہیں تھے، موٹریں، جہاز، ٹیلی فون، اخباریں نہیں تھیں، تب بھی ایک ایک ولی اللہ نے متعدد براعظموں میں انسانی قلوب کو گرمایا اور ان کی دل سے پھوٹنے والی روشنی دنیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچی اور خلق خدا کو سیراب کرتی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے پہلے لوگ بہتر ہیں یا آخر میں بہتر لوگ آئیں گے؟ کیونکہ صحابہ کے فضائل بھی بے شمار تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے مجھے دیکھا، میری صحبت پائی، میری مجلس پائی، میری برکات کو دیکھا، میرے حسن کو دیکھا، میری کرامہ، میری نوازشات کو دیکھا، میرے کرم کو دیکھا. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مجھ سے زمانے بعید میں پیدا ہوں گے اور غائبانہ مجھ پر ایمان لائیں گے، اور ان کا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا جتنا تمہیں میرے جمال کے روبرو بیٹھ کر نصیب ہوا ہے. اور وہ لوگ قابل رشک ہوں گے کہ ان سب سہولتوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی انہیں اس قدر پختہ ایمان نصیب ہوگا. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ کہ پھر پہلے لوگ اچھے ہوں گے یا بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ بہتر ہوں گے؟ فرمایا میری امت کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو جب برستی ہے تو جل تھل کر دیتی ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا پہلا حصہ زیادہ زوردار تھا یا آخری حصہ زیادہ زوردار تھا. ہر طرف ہر شے کو سیراب کر دیتی ہے. اس حدیث پاک میں بجا طور پر اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ آخر زمانہ تک امت مرحومہ میں اللہ کے ایسے بندے پیدا ہوتے رہیں گے جو ایسے عظیم المثال کارنامے سر انجام دیں گے جن کی توقع صرف پہلے لوگوں سے کی جا سکتی ہے. اللہ جل شانہ نے بے شمار بندے، بے شمار ممالک میں، بے شمار جگہوں میں اور ہر زمانے میں پیدا فرمائے. ہر دور میں، ہر عہد میں لوگوں نے کام کیا. منازل قرب اور مقامات سلوک بے نظیر اور بہت ہی پر مشقت مجاہدوں سے طے فرمائے، لیکن یہ اللہ جل شانہ کی اپنی دین ہے کہ اس نے جو بلندی منازل حضرت استاد المکرم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائی، یہ پوری امت مرحومہ میں ایک مثالی عظمت ہے. کسی بھی بزرگ کو اس طرح تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی حیثیت کم ہے یا ان کے منازل کم ہیں، چونکہ انداز جو ہے رب العالمین کا وہ یہ ہے کہ سب اچھے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. کسی کے بارے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ فلاں فلاں سے کم ہے، نہیں، سب اچھے ہیں، لیکن بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو اللہ سے کلام نصیب ہوا، شرف ہم کلامی نصیب ہوا، بعض کو دوسرے جو ہیں درجات وہ عطا فرما دیے گئے. اس طرح جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، ایسے ہی بزرگان دین کا اور اولیاء اللہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے کہ سب اچھے ہیں، سب بہتر ہیں، سب مقبولان بارگاہ الہی ہیں، لیکن انفرادی اور جزوی فضائل جو ہوتے ہیں وہ ہر شخص کے اپنے ہوتے ہیں. ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کا رنگ، ہر پھول کی خوشبو اپنی ہوتی ہے. انفرادی فضائل جو ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے، اور بالخصوص مقامات اور مناسب، ان دو کی تقسیم عجیب طرح سے ہوتی ہے. یہ بھی سلاسل تصوف میں پایا گیا کہ ایک شخص کے مقامات بلند ہیں لیکن منصب اسی زمانے میں ان سے کم تر مقام پر کھڑے ہوئے ایک بزرگ کو عطا کر دیا گیا. جس طرح ہمارے ظاہری نظام میں بھی ایک وزیر جو ہے وہ اپنے سے کم تر سیٹ پر بیٹھے ہوئے سے عموماً کم پڑھا ہوتا ہے، سیکرٹری جو ہوگا وہ زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، اور اس کے اوپر جو وزیر بیٹھا ہوتا ہے وہ تعلیمی معیار میں یا تعلیمی قابلیت میں اس کے پائے کا نہیں ہوتا، لیکن درجے کے اعتبار سے وہ وزیر ہوتا ہے. اسی طرح عہدہ یا درجہ یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے، اس نے بعض اوقات اعلیٰ منازل جو ہیں انہیں، حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منازل عالم امر میں تھے، انہیں قطب بنا دیا، اور غوث بہاءالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساتھ میں عرش میں تھے، انہیں غوث بنا دیا، باعتبار منازل کے وہ پیچھے تھے اور باعتبار مرتبے کے وہ بہت آگے تھے، تو یہ اس کی اپنی تقسیم ہے۔ لیکن بلا خوف تردید، یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ بلندی منازل اور منصب، ان دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے جو درجہ رب جلیل نے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا، وہ تبع تابعین کے بعد آج تک پوری امت میں کسی ولی اللہ کو نصیب نہیں ہوا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ آج کے بعد کوئی اس درجے کو بیک وقت ان منازل کو اور اس منصب کو پا سکے۔ اور وہ سنت آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کی کہ جو بارگاہ نبوت میں آئے وہ روشن سینہ اور روشن قلب اور روشن دل لے کر جائے، مرد آیا، عورت آئی، عالم آیا، ان پڑھ آیا، جو بھی حضور کی خدمت عالیہ میں پہنچا وہ صحابی بن گیا۔ یہ سنت صحابہ کے پاس رہی، جو صحابی کی خدمت میں پہنچا تابعی بن گیا، یہ سنت تابعین کے پاس رہی، جو ان کی مجلس میں پہنچا تبع تابعی کہلایا۔ تب سے لے کر 14 صدیوں میں ولایت کے عہد میں کسی ولی کی تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ان کی خدمت میں جانے والا ہر شخص اپنا دل منور لے کر آئے، اور یہ تاریخ تصوف میں آپ پوری تاریخ تلاش کر جائیں، آپ کو تبع تابعین کے بعد، تابعین کے بعد تبع تابعین نے بھی منتخب افراد کو یہ نعمت عطا فرمائی، زبانی وظائف، زبانی تعلیم، تربیت پر سب کو رکھا، ایک ایک ہستی خدمت میں لاکھوں لوگ پہنچے، لیکن زبانی تعلیم و تربیت کے ساتھ اور عملی تعلیم و تربیت کے ساتھ یہ قلبی نعمت جو ہے وہ لاکھوں میں سے محدود چند خوش نصیبوں کو نصیب ہوئی۔ اور تب سے لے کر آج تک پوری تاریخ تصوف میں یہ ایک ایسی عجیب نعمت ہے کہ 1400 سال بعد پھر یہ کام اللہ نے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وجود مبارک سے لیا، اور آپ کی خدمت میں آنے والا ہر فرد اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ کی عطا کے مطابق لے کر گیا، کوئی شخص محض تسبیحات پر، محض زبانی نصیحتوں پر، محض زبانی باتوں پر نہیں رہا۔ جو بات میں نے مناسب و مقامات کی ہے، اگرچہ وہ دلائل ظاہری سے پوشیدہ بات ہے اور اس کے لیے ذوق چاہیے، وہ دلائل ذوقیہ سے معلوم کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو بات ہے یہ تو ایک تاریخی بات ہے، علمی بات ہے، تحقیقی بات ہے، اور اس پہلو پہ تو اس میدان میں تو جو چاہے اپنی تحقیق کا گھوڑا دوڑا سکتا ہے۔ تاریخ تصوف اور اہل اللہ کی تاریخ بھی موجود ہے، اور آج تک کا طرز عمل بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی موجود ہے، اور صحابہ اور تابعین کا عمل بھی۔ تو یہ ظاہری دلیل بھی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اور آپ کی حیثیت کو ایک منفرد مقام پہ کھڑا ہوا دکھا دے رہی ہے۔ یہ جو بہت بڑی بلند منازل اور بلند عمارتیں ہم دیکھتے ہیں، 200 منزل تک اب دنیا میں عمارتیں چلی گئی ہیں، یہ جو 200 منزل بلند عمارت ہوتی ہے، اس کی بنیادوں میں کچھ پتھر، کچھ اینٹیں، کچھ میٹیریل، کچھ مادہ، کچھ سریا، کچھ سیمنٹ زیر زمین گڑا ہوتا ہے، جس کے بل بوتے پر یہ 200 منزل بلند ہو جاتی ہے۔ دیکھنے والا حیرت سے اس اینٹ کو دیکھتا ہے جو چوٹی پہ چمک رہی ہے یا جو درمیان میں ہے یا اوپر کی منزل پر لگی ہے. زمین کے اندر جانے والی اینٹیں دیکھنے والے کی ظاہری نگاہ سے پوشیدہ ہونے کے باوجود وہ سارا بوجھ سہار کر صرف وہ اینٹیں کھڑی ہوتی ہیں جو زمین کے اندر ہوتی ہیں. اگر ان میں سے کچھ اینٹیں نکل جائیں تو وہ ساری منزل جو ہے وہ نیچے چلی جائے. ہم نے اللہ کا یہ شکر ہے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو خدمت سپرد کی تھی, اور یہ بڑی دیانتداری کی بات ہے. کم از کم میں اپنے متعلق یہ جانتا ہوں کہ میں اچھا آدمی نہ تھا اور نہ ہوں. مجھ میں نہ وہ کمال تھا جو اولیاء اللہ میں ہونا چاہیے اور نہ اب ہے. اپنے زمانے کے اعتبار سے میں ایک خطاکار ایک گناہگار شخص ہوں, اور میرا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضری کا سبب محض اپنی ذاتی اصلاح. صرف اس لیے کہ جس ماحول میں ہم رہ رہے تھے اور جو ماحول ہمارا آج تک ہے, اگر ہم اپنے ماحول میں رہتے تو شاید ہم بہت دور نکل جاتے, اور کبھی ہمیں توبہ کا خیال آتا تو ہمیں وہی جواب شاید ملتا جو فرعون کو ملا تھا کہ الآن وقت کنت من الکافرین, جب تمہارے پاس وقت تھا اس وقت تم سرکشی کرتے رہے اور جب کچھ نہیں کر سکتے ہو تو تمہاری توبہ کا کیا فائدہ. اللہ کریم نے یہ سعادت بخشی کہ جہاں گناہ کیے خطائیں کہیں وہاں اس نے توبہ کا خیال بھی عطا فرمایا, یہ بھی اس کی رہنمائی تھی, اور حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جگہ عطا فرمائی, یہ اس کا انعام تھا. اور تب سے لے کر آپ کے وصال تک کچھ نہیں ہو سکا, لیکن آپ کے قدموں کو چھوڑا نہیں, یہ اللہ کا احسان تھا کہ اس نے وہاں جمے رہنے کی توفیق عطا فرمایا. ہزاروں سیلاب آئے طوفان آئے گزر گئے, اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں جو شخص اپنی نجات کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے آپ کے قدموں میں بیٹھا تھا, آپ نے دنیا سے پردہ فرماتے وقت وہ ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی جس کی میں نے کبھی نہ خواہش کی تھی اور نہ اس کے متعلق کبھی میں نے سوچا. میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ جس رب العالمین نے میرے سر یہ ذمہ داری ڈالی اور جس شیخ نے میرے ذمے یہ اہم خدمت کی, اس اللہ نے مجھے توفیق بخشی اور اس شیخ کی توجہ میرے ساتھ رہی, اور یہ بھی انشاءاللہ آنے والے دور کی تاریخ میں ایک باب ہوگا کہ کسی شخص نے ایک جنگل میں بیٹھ کر روئے زمین کے ہر ملک اور ہر قوم کے افراد میں اللہ کے نام کی روشنی بکھیر دی تھی. یہ بات اگرچہ آج ہمیں اتنی اہم نظر نہ آتی ہو, لیکن اگر ہم اس پر تھوڑی سی گہری نگاہ ڈالیں تو ہمارا ملک ممالک کی صف میں اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے حکومت ہمارا صدر ہمارا وزیر اعظم بھی چاہے تو کوئی ایسی تنظیم بنا سکے جو روئے زمین کے ہر ملک میں موجود ہو اور روئے زمین کے ہر ملک کے شہری جس میں حصہ لیں, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ دوسری قومیں اور دوسرے ممالک مادی ترقی اقتدار دولت اور وسائل کے اعتبار سے ہم سے بہت دور آگے ہیں اور وہ ہمارے پیچھے چلنے کو کبھی تیار نہیں. لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس سلسلہ تصوف کو اور اس خدمت دین کو اللہ نے توفیق بخشی تم نے. دنیا کی ہر قوم اور روئے زمین کے ہر ملک اور ہر ملک کے افراد کے دلوں میں آج ناروے سے لے کر افریقہ تک اور جاپان سے لے کر امریکہ کے دوسرے سرے تک پورے روئے زمین کے گرد گرد یہ ذکر قلبی اور اس سلسلے کی برکات رات اور دن کے ہر لمحے میں جاری ہیں. کہیں سحری ہو رہی ہے اور کہیں مغرب, کہیں دن کو ذکر ہو رہا ہے کہیں رات کو, کہیں تہجد پڑی جا رہی ہے اور کہیں اشراق, کہیں کسی عبادت کا وقت ہے اور کہیں دوسری کا, کوئی تلاوت کر رہا ہے تو کوئی روزے رکھ رہا ہے, اور ایک اتنا خوبصورت سلسلہ, اتنا خوبصورت چین, اتنی خوبصورت زنجیر بن گئی ہے جس نے پوری زمین کو روشن کر رکھا. زمانے کے لوگ عموماً اپنے زمانے کے لوگوں کو عام نگاہ سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں, لیکن جب زمانہ افراد کو چھپا لیتا ہے اپنی آغوش میں اور آنے والے لوگوں کو اس نعمت کی, اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر وہ اس تلاش میں نکلتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس شخص نے کس فراوانی سے بانٹی تھی. کاش ہم اس موقع کو پا سکتے جس طرح آج ہم چاہیں. ہزاروں خواہشیں رکھنے کے باوجود ہم ایک صحابی کی گرد پا کو نہیں پا سکتے, ہزاروں خواہشیں رکھنے کے باوجود تابعین کے درجے کا ہم خیال نہیں کر سکتے, تبع تابعین کی گرد کو نہیں پا, اس لیے کہ انہیں جو حضرات, جو ہستیاں, جو صحبتیں, جو محفلیں ملی تھیں وہ ہم پا نہیں سکتے. اسی طرح یہ زمانے کی گردش افراد کی اہمیت کو روشن کرتی رہتی ہے ضرورت مندوں کے سامنے. اب صورتحال یہ ہے کہ جیسا حدیث شریف میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے سرے پر اللہ کریم ایک ایسا شخص پیدا فرماتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے, جو تجدید کر دیتا ہے سر نو دین کی. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرمایا کرتے تھے کہ مجدد کبھی ایک فرد نہیں ہوتا, ایک فرد اکیلے فرد کا کام کرنا یہ خصوصیت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی تھی کہ آپ نے تنہ تنہا پوری انسانیت کے لیے کام کیا. آپ کے بعد صحابہ میں بھی یہ خصوصیت نہیں تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کاملین کی جماعت تھی, فاروق اعظم کے ساتھ بھی جماعت تھی. اسی طرح سے ہر اس فرد کے ساتھ ایک جماعت ہوتی ہے جو دین کا کام کرتا ہے, اگرچہ نام ایک ہی فرد کا ہو لیکن کام جماعت کرتی ہے, اور جس میں ہر فن کے لوگ ہوتے ہیں دینی بھی دنیاوی اعتبار سے بھی, اور اس طرح وہ انسانی ضرورتوں کے ہر پہلو کو سامنے رکھ کر وہاں انسانوں کی رہنمائی فرماتے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے آپ سب احباب کو بھی اسی چشمے آب حیات سے سیراب فرمایا, اس کے چند قطرے مجھے نصیب ہوئے. اس لحاظ سے میں اور آپ ہم سبق بھی ہیں اور ایک ہی شیخ کے طالب بھی. اب یہ الگ بات ہے کہ میری ذمہ داری کچھ مختلف لگ گئی, لیکن یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ آپ اس سے الگ نہ رہے اور آپ کو اس میں شریک کر دیا گیا. تو اس بار روضہ اطہر کی حاضری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ یہ کام اکیلے آدمی کے کرنے کا نہیں ہے. بات وہی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرمائی تھی. الفاظ ہی صرف الگ تھے, مفہوم تو وہی تھا. آپ کے الفاظ بین ہی تو مجھے یاد نہیں, مفہوم ہی عرض کروں گا. اور وہ یہ تھا کہ ایک آدمی کے بس سے یہ بات اب بچ چکی ہے. ایک آدمی ایک ایک کریے ایک ایک گاؤں میں نہیں جا سکتا, اور اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ تم لوگ ایک ایک فرد کے ساتھ محنت کرو, اور یہ کام ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو سلسلہ میں صاحب مجاز ہیں. اس کے ساتھ تنبیہ یہ تھی, اگر میں یہ نہ بتاؤں تو یہ دیانتداری کے خلاف ہوگا, تنبیہ یہ تھی کہ جو لوگ کام کرنا نہیں چاہتے ان سے یہ نعمت واپس لے لی جائے, انہیں صاحب مجاز نہیں رہنا چاہیے. جو بات ہم بڑی آسانی سے کہہ جاتے ہیں بعض اوقات کہ میں فارغ نہیں ہوں, مجھے فرصت نہیں ملتی, میری ضروریات ہیں, میری مجبوریاں ہیں, یہ شاید اس کا جواب تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے یہ کام نہ ہو سکے اور وہ سمجھتا ہو کہ اس کے پاس فرصت نہیں ہے, وہ کر نہیں سکتا, تو اس سے یہ نعمت واپس لے لی جائے. یہ تو مالکوں کا حکم تھا, یہ نہ میری ہے نہ آپ کی ہے, تو اللہ کی نعمت ہے, اور اللہ کی بارگاہ سے, اللہ کے رسول کی بارگاہ سے, مشائخ کرام کی طرف سے میرے پاس بھی ہے, آپ حضرات کے پاس بھی ہے. لیکن جو شخص جس جگہ ہوتا ہے کچھ تھوڑی سی سنوائی اس کی بھی ہوتی ہے, کچھ تھوڑی سی حیثیت اس کی بھی ہوتی ہے, تو میں نے اس میں تھوڑی سی یہ ترمیم کر دی کہ واپس نہ لی جائے, لیکن یہ موقع ضرور دیا جائے کہ جو نہیں کر سکتا وہ از خود چھوڑ دے. واپس لینے میں از خود چھوڑنے میں بہت بڑا فاصلہ ہے. یہ نعمت سلوک اور تصوف اور کیفیات قلبی یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ واپس لی جائے تو جب یہ سلب ہوتی ہے تو ایمانیات بھی اس کے ساتھ سلب ہو جاتی ہے. اور میں نے کسی صوفی کو ایمان پر مرتے نہیں دیکھا جس سے یہ نعمت سلب کی گئی, کیونکہ اس کی خصوصیت ہے کہ یہ جزو اعظم بن جاتی ہے ایمان کا, اور خدا نخواستہ جب یہ سلب ہوتی ہے تو ایمان کو ساتھ لے جاتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جو بہت اعلی منازل پہ تھے انہیں اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہوئے بھی پایا, کفر پر مرتے بھی دیکھا. تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ میں نے اتنی درخواست ضرور کی کہ اس میں تھوڑی سی رعایت برتی جائے, شفقت فرمائی جائے, اور بجائے سلب کے یہاں یہ اجازت دے دی جائے سب آداب یا کام کریں یا جو نہیں کر سکتا وہ از خود دستبردار ہو جائے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے دستبرداری بھی انسان کو کسی نقصان سے بچا سکے, کیونکہ یہ اتنا بڑا کفران نعمت ہوگا کہ شاید بہت سی نعمتوں کا دروازہ اسی غیرت کی وجہ سے اللہ کریم بند فرما دیں کہ اگر تمہیں یہ نہیں چاہیے تو پھر اس کے ساتھ یہ لوازمات بھی تمہیں کیا چاہیں, کیا ضرورت ہے تم کہنے دو. تو تعمیل ارشاد کے سوا کوئی چارہ نہیں, اس لیے کہ صاحب مجاز جو ہوتا ہے وہ شیخ کے وجود کا حصہ ہوتا ہے, اس کی توجہ نہیں ہوتی, شیخ کی توجہ ہوتی ہے, اور اس سے جو برکات ظاہر ہوتی ہیں وہ شیخ کی قوت سے ہوتی ہے. یہ ایسا عجیب اثر ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر میں ذکر کرنا چھوڑ دوں تو غیر شعوری طور پر روئے زمین پر جہاں جہاں جماعت ہے وہ ذکر میں سستی پیدا کر دی, غیر شعوری تو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں. اور اگر میں مجاہدے میں شدت پیدا کر لوں تو آپ دیکھیں گے غیر شعوری طور پر آپ حضرات کے مجاہدے میں شدت آئے گی, آپ کے ساتھ ملنے والوں کے, پھر اس طرح پوری دنیا پہ مجاہدات میں شدت پیدا ہو جائے گی. اسی میں شیخ کے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں صاحب مجاز، جس طرح ہاتھ اور پاؤں جو حدیث قدسی میں آیا ہے وہی حال ہو جاتا ہے، اور صاحب مجاز کے پاس اعتراض کی گنجائش نہیں ہوتی کہ قانون ہے۔ جس طرح آپ ہاتھ اٹھانا چاہیں، آپ ارادہ کریں تو ہاتھ اٹھ جاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے اٹھنے کی فرصت نہیں ہے۔ آپ آنکھ بند کرنا چاہیں یا دیکھنا چاہیں تو آپ ارادہ کرتے ہیں وہ دیکھنے لگتی ہے، آپ ارادہ کرتے ہیں وہ بند ہو جاتی ہے، وہ یہ نہیں کہتی کہ بھئی ذرا ٹھہر جاؤ اب مجھے فرصت نہیں ہے۔ اسی طرح جنہیں یہ نعمت عطا ہوتی ہے ان سے کوئی بھی یہ سننا گوارا نہیں کرتا کہ مجھے فرصت نہیں ہے، یا میں فارغ نہیں ہوں، یا میں نہیں کر سکتا ہوں، یہاں نہیں کا کوئی موقع نہیں رہ جاتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سارے سلسلے کا ہر ہر فرد جو ہے اس سے جو کچھ ملتا ہے وہ اتباع سے اور ادب سے ملتا ہے۔ میری اپنی حیثیت ایک ایسے خادم کی ہے کہ اگر میں یہ پیغام منو ان آپ تک نہ پہنچاتا اور صرف وہ بات عرض کر دیتا جس کی ترمیم کے لیے میں نے عرض کیا تھا اور اصل بات چھوڑ دیتا، تو یہ ایسی بددیانتی ہوتی کہ شاید میں بھی اس کی سزا سے نہ بچ پاتا۔ یہاں تو بڑا کھرا کھرا صاف صاف سیدھا سیدھا سودا ہے، جس میں کوئی ایج پیچ کوئی اس طرح کا داؤ نہیں چلتا۔ تو بات بڑی سیدھی سی ہے، مجھے بھی چھٹی نہیں ملی بلکہ میری ذمہ داری اور بڑھا دی گئی ہے، اور زیادہ وقت جو ہے وہ مزید زیادہ وقت دینے کی تاکید فرمائی گئی ہے، لیکن کیونکہ یہ تاریخ روئے زمین پر چلی گئی ہے تو میرے پاس زیادہ وقت جو ہے وہ اس کی عالمی تربیت جو ہے اس کے لیے وقت ہوگا، اور مجھے شاید زیادہ وقت اس طرف دینا پڑے گا۔ ملک کے اندر جہاں جہاں آپ لوگ ہیں وہاں پر آپ کو وہی کام کرنا ہوگا جس کی آپ مجھ سے امید لیے بیٹھے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جہاں کام شروع کریں گے وہاں وہی قوت، وہی طاقت، وہی زور بیان بھی آ جائے گا جو میرے پاس ہے۔ میں نے کسی مدرسے سے نہیں لیا، کسی اسکول سے نہیں لیا، کسی جلسے میں تربیت حاصل نہیں کی، کسی سے تقریر کا فن نہیں سیکھا۔ جس نے ذمہ داریاں دیں اس نے یہ نعمتیں بھی دے دیں۔ آپ کو اگر دے رہا ہے تو خالی ہاتھ نہیں دے گا، کیونکہ رب کریم جس کام کی ذمہ داری سونپتے ہیں یہ ان کا قانون ہے، اس کی اہلیت و استعداد عطا فرما دے۔ تو یہ بات مجھے آپ حضرات تک پہنچانا تھی۔ آپ کو جو اجازت دی گئی ہے اس میں بحمد اللہ فنا بقا تک سارے مراقبات ہر صاحب مجاز کرا سکتا ہے سوائے روحانی بیعت کے، اور فنا بقا سے آگے کسی کو چلانا مقصود ہو تو بیعت روحانی کے لیے اسے میرے پاس لانا ہوگا، یا فنا بقا سے آگے مراقبات پر توجہ دلانے کے لیے وہ مجھے توجہ دینا پڑے گی، اس کے بعد آپ کی توجہ سے چلتا رہے گا۔ فنا بقا تک سارے منازل ہر صاحب مجاز کرا سکتا، لیکن اس کے ساتھ میں یہ عرض کر دوں کہ سارے صاحب مجاز جو ہیں وہ میرے وجود کا حصہ ہیں۔ کسی ساتھی کے بارے اگر انہیں کوئی اشارہ ملتا ہے بارگاہ نبوی سے، یا انہیں اشارہ ملتا ہے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے یا مشائخ کی طرف سے، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض احباب ان دوستوں کو وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ ان دوستوں کو پہنچانا آپ کا منصب نہیں ہے، آپ کو اگر کوئی بات بتائی جاتی ہے تو میرے وجود کا حصہ سمجھ کر آپ وہ بات مجھے بتا سکتے ہیں، اس آدمی کو نہیں جس کے متعلق ہے، اس کے ساتھ آپ کا ایسا رشتہ نہیں ہے۔ اب یہ میری ثوابدید پر ہے کہ وہ بات میں اسے بتاتا ہوں یا اسے بتائے بغیر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہ ذمہ داری میری ہے کہ کون سے ساتھی میں کیا خامی ہے اور اسے کس طرح کی تربیت کی ضرورت ہے، اور اسے یہ بات بتانا چاہیے یا اسے بتائے بغیر دعا سے، توجہ سے، تربیت سے، تعلیم سے یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روح سخن دوسرے کی طرف ہوتا ہے، تربیت دوسرے کی کر دی جاتی ہے. تو یہ کسی بھی صاحب مجاز کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اسے ساتھیوں کے متعلق، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت کم نظر آتی ہے، بہت کم بتائی جاتی ہے، یہ بتائی نہیں جاتی. لیکن صاحب مجاز چونکہ شیخ کے وجود کا حصہ ہوتے ہیں تو اس نسبت سے بعض چیزیں ان کی سمجھ میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسی طرح ان چیزوں کو سمجھتے اور دیکھتے ہیں جس طرح اللہ کریم مجھے دکھا دیتا ہے. اور یہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا. بعض چیزیں عجیب جب جا کر حضرت کی خدمت میں عرض کرتا تھا میں، تو وہ فرماتے تھے یار یہ تم نے کہاں سے پا لی، اس کا اب تو مجھے کل پتا چلا ہے، تو تم نے کہاں سے پا لی؟ میں نے بھی کل یہ محسوس کیا حضرت، یہ عجیب بات ہے، ہم نے تو سالوں محنت کی اور یہ سمجھ آئی اور تم نے پل بھر میں پا لی، ہمیں بنی بنائی مل جاتی تھی. وہ جو ایک تعلق ہوتا ہے تو اس کے حساب سے وہ چیزیں وارد ہو جاتی ہیں. لیکن شاید آپ سب اپنے پوری اس مجلس میں اور پوری زندگی جو آپ کی حضرت کے ساتھ اور پھر میرے ساتھ بیت گئی، اس میں یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ کسی ساتھی کی بات میں نے شیخ کو بتائے بغیر اس ساتھی کو بتائی، کیونکہ اس کا معاملہ شیخ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں. اگر مجھے کوئی بات سمجھ آئی ہے تو شیخ کا جزو بدن ہونے کی وجہ سے آئی ہے. اب ہمارے کان کو کسی بات کی خبر ہو تو ہمارے دماغ کو بتائے گا یا ہمارے دماغ کو چھوڑ کر دوسرے کے دماغ کو بتانے جائے گا؟ یہ کبھی ممکن نہیں. اسی طرح صاحب مجاز جو ہوتے ہیں یہ شیخ کے وجود کا حصہ ہوتے ہیں، اور جو انہیں سمجھ آتی ہے اس کی اطلاع انہیں مرکز کو پہنچانا ہوتی ہے، آگے نہیں. ہاں یہاں سے کوئی اس کے جواب میں بات ملے کہ یہ اسے پہنچا دو تو پھر پہنچا سکتے، اس کی احتیاط کیجئے گا اور اسے بڑی سیریس انداز میں لیجئے گا. اور یہ ایک وجہ بھی ہے کہ آپ جب باتیں آگے کنوے کر دیتے ہیں تو پیچھے سے پھر سیکریسی زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ تک باتیں آنا بند ہو جاتی ہیں، اور آپ پھر جب وہ بند ہوتی ہیں تو آپ اپنا کام مشکل پاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کام نہیں ہو سکے گا. کیونکہ جب بات بند ہوتی ہے صرف بات نہیں رکتی، اس کے ساتھ برکات رکتی ہیں، کیونکہ وہ بات ان برکات میں آتی ہے، ان پر سفر کرتی رہتی ہے، ان انوارات پر آتی ہے جن کی صاحب مجاز کو ضرورت ہوتی ہے. تو وہ جب بات روکی جاتی ہے تو صرف بات نہیں رکتی، وہ ویوز یا وہ سرکٹ رک جاتا ہے جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے. صرف بات رک جاتی تو حرج نہیں تھی، لیکن حرج یہ ہوتا ہے کہ وہ قوت رک جاتی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. تو اسے برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ان باتوں کی رازداری رکھنی ہوگی جو کبھی کبھار کوئی جملہ، کوئی فقرہ، کوئی سینٹینس اس انوارات کے اس دائرے پر تیرتا ہوا آپ تک پہنچ جاتا ہے. تو وہ ایک راز ہے جو شیخ کے وجود کا حصہ ہوتے ہوئے آپ کو مل جاتا ہے. بات تو یہ مختصر سی تھی لیکن اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہ ایک سنگ میل ہے جو پھر سے ہماری زندگی کو ایک نیا موڑ دے رہا ہے، ذمہ داریاں تقسیم کر رہا ہے، ایک نیا تعلق اور نئی ریلیشن شپ آپس میں بھی اور بارگاہ نبوی میں بھی اور مشائخ عظام سے بھی کام کر رہے ہیں. اس اعتبار سے یہ بات معمولی نہیں تھی، یہ بہت اہم بات ہے، بہت ہی زیادہ اہم. اگر اتنی اہم نہ ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ اس میں جو کوتاہی کرے اس کا نام ہی کاٹ لیا جائے یا اسے سلف کر لی جائے. اسی اندازے کو دیکھ کر آپ اندازہ فرما لیں کہ اس انداز بیان ہی ان میں کتنا زور، کتنی پاور اور کتنی طاقت ہے اور کتنی اہمیت ہے اس کام کی، کہ جس کی سزا یہ دی جا رہی ہے کہ اگر یہ نہیں کرنا تو بھئی تمہارا راستہ الگ ہے ہمارے راستے. کتنی پرزور بات ہے یہ. تو یہ تھی وہ مختصر سی بات جو میں آپ احباب کی خدمت میں پہنچانا چاہتا تھا. جو حاضر ہیں انہوں نے سن لی، اور یہ انہی سے بجا طور پر میں امید رکھتا ہوں کہ جو احباب تشریف نہیں لا سکے آپ ان احباب تک بھی پہنچا دیں. میرے اس بیان کی نقل بھی بحمد اللہ سب احباب مجاز جو ہیں ان کو فراہم کر دی جائے گی انشاءاللہ. اور آپ حضرات اپنا پروگرام بنانے میں مختار ہیں, آپ آپس میں ڈسکس کر لیں, کرنل صاحب سے ڈسکس کر لیں, اور اپنے حلقہ اثر میں جہاں تک آپ کی آواز پہنچے آپ اس کو نفل میں نہ رکھیں, کیونکہ میرے اندازے کے مطابق اب تک جو کام ہو رہا ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہے جس طرح نفلی عبادت ہوتی ہے کہ فرصت ہوئی تو وہ کر لی جاتی ہے, نہ ہو تو اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی, بلکہ اسے آپ اپنے فرائض میں شامل فرمائیں, اور صاحب مجاز کے فرائض میں یہ شامل ہے, یہ عبادت نفلی نہیں ہے بلکہ صاحب مجاز احباب پر فرض ہے, ان کا فریضہ ہے, ان کے عہدے, ان کے مرتبے, ان کے منصب کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے اس کام کو پوری محنت سے پورا کریں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کی بہت زیادہ برکات ہوں گی, کیونکہ جو کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے بارگاہ نبوت سے وہ کام آپ کے حکم سے, آپ کے حکم دینے کی برکت سے وہ کام ہو جاتا ہے, ہمیں صرف وہ ظاہری اسباب اور وسائل پورا کرنے ہوتے ہیں. جس جہاد میں حضور فتح کی خبر دے دیتے تھے تو فتح ہو جاتی تھی, لوگوں کو وہاں تک پہنچنا اور اپنی جان حاضر کرنا اور اسباب ظاہری کی تکمیل ہی لوگوں کے ذمہ رہ جاتی تھی, فتح تو اس وقت ہو گئی جب حضور نے بشارت دے دی, جب کام کرنے کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تو سمجھ لو کام آپ کے ارشاد سے ہو گیا, میرے اور آپ کے کرنے سے نہیں, کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے ہو گیا, میرے اور آپ کے ذمہ اس کے ظاہری وسائل کی تکمیل ہے. اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نہ کرنا چاہے اس کو بدل دیا جائے, اسے لے لیا جائے تاکہ اس کی جگہ کوئی دوسرا وہ اسباب پورے کرے اور اس کام مکمل ہو. کسی ایک فرد کے باعث اللہ کے بندوں کی اصلاح کا کام رک نہ جائے, اللہ کو اپنے بندے بڑے پیارے, اپنی مخلوق بہت عزیز ہے رب العالمین کو, اور ایک ایک فرد کو عذاب کی گرفت سے بچانا اور اللہ کی رحمت تک پہنچانا ہی میرا آپ کا ہم سب کا فریضہ ہے. ہماری بحث سیاسی وفاداریوں سے نہیں ہے, ہماری بحث کسی کے شکر اور ناشکری سے نہیں ہے, ہمارے لیے ایک کافر کی اصلاح بھی اتنی اہم ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس کے لیے بھی ہے, ہم اسے بھی یہ کہہ کر رد نہیں کر سکتے کہ یہ کافر ہے اسے رہنے میں, وہ گناہگار کتنا گناہگار بھی ہو آخر مسلمان تو ہے. اور عجیب بات ہے کہ اس منصب پر اگلا سنے نہ سنے, اگلا مانے نہ مانے, ہمیں نوکری اس بارگاہ کی طرف سے کرنی ہے جس نے ہمیں یہ فریضہ سونپا اور جس کی بارگاہ سے ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا کام ہوتا ہے, بہت زیادہ کام ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام میں, جو خدمت مجھ اکیلے کے ذمے تھی, اب میں ایک نہیں ہوں, ہم 37 ہو گئے ہیں, 38 آدمی ہو گئے ہیں, مطلب ہے 38 گنا 38 گنا طاقت بڑھ گئی ہے, اور ایک وقت میں 38 زبانیں وہ کام کر سکتی ہیں, 38 دل وہ توجہ دے سکتے ہیں, 38 مقامات پر 38 افراد وہ کام کر سکتے ہیں جو میں اکیلا کر رہا تھا, اور یہ بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو منزل جتنی دور تھی وہ 38 گنا قریب آ گئی, اتنا فاصلہ اس میں 38 گنا کم ہو گیا ہے جتنی آپ احباب کو یہ توفیق عطا کر دی گئی ہے. اللہ کریم آپ کو توفیق عطا فرمائے, آپ کی مدد فرمائے, اور آپ کو زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی استعداد اور موقع نصیب فرمائے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللهم ربنا لأسكتنا بغزبك ملاك تهلكنا بعذابك ورحمتنا كل ذلك. اللهم ربنا سهل لنا أمورنا كلها في دين العربية. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من أولى. أنت ولينا في سفرنا وهجرنا في مالنا وأهلنا. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اتباع نبيك واتباع خلفاء الراشدين المهديين. اللهم احينا على اتباعهم وامتنا على اتباعهم واحشرنا في زمرتهم وعودنا على عودك غير قضايا ولا كرامه. اللهم يا شافي الامراض يا صافي الاجاب يا فاضي الحاجات يا مغفر البركات يا مجيب الدعوات. اللهم انصر الاسلام على المسلمين. اللهم ايد الاسلام على المسلمين. اللهم اعز الاسلام على المسلمين. اللهم ايد مقاتل المسلمين فانك على كل شيء قدير. سنفضل امورنا الى الله ان الله كثير باللباس. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد برحمتك يا الله.